پاسوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار بیگ. پروگرام میں ہم پیش کرتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے تازہ خبریں اور تبصرے. پروگرام میں جو موضوعات شامل ہیں وہ ہم آپ کی نظر کیے دیتے ہیں. ایشین جونیئر اسکواڈ چیمپئن شپ جو کہ عمان میں شیڈول ہے اس کے حوالے سے ہم تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اور پی سی بی نے مصباح یونس اور آفریدی کے اعزاز میں پروکار تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کرکٹ گالا بیجنگ میں بھی نظر آنے لگا. اور خوشائن بات یہ ہے کہ کرکٹ کے شائقین کے لیے کہ سری لنکا کی ٹیم کو پاکستان میں کرکٹ کھیلنے پر راضی کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کرسٹینو رونالڈو پر 5 میچوں پر پابندی عائد کر دی گئی. یہ تو تھے ہمارے اہم ترین موضوعات اور ان پر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے. اور جو کالر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہونا چاہیں, جو پروگرام کے اندر شرکت کرنا چاہیں, ان کے لیے میں نمبر پیش کیے دیتا ہوں 051-921-5377 051-921-5378 051-921-5379 051-920-5770. ہمارے جو سامعین جو کہ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں وہ نمبرز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی خبر جو ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے اسکواش کے حوالے سے. اسکواش کے اندر پاکستان کے جو فارمر پلیئرز ہیں جہانگیر خان جانچر خان نے دنیا بھر میں ان دو پلیئرز نے پاکستان کا نام روشن کیا, اور نہ صرف روشن کیا بلکہ کئی عالمی اعزازات اپنے ملک کے نام کیے. اور اس رینکنگ کو بحال کرنے کے لیے پاکستان اسکواش فیڈریشن کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے اس کے لیے کافی تگد و کرتی رہتی ہے, اور اس حوالے سے مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. اور خوشائن بات یہ ہے کہ 24ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جو کہ عمان میں شیڈول ہے اس کے لیے پاکستان کی ٹیم وہاں پہ عمان میں موجود ہے, اور اس میں ورلڈ کلاس کے جو اسکواش کے جو پلیئرز ہیں وہ جونیئر وہ اپنی قسمت آزمائیں گے. اور ایک انٹرسٹنگ خبر ہمارے سامعین کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالآخر مصباح یونس اور آفریدی کے اعزاز میں ایک پروکار تقریب منعقد کرنے کا پروگرام بنایا جو کہ آئندہ ماہ سپٹمبر میں منعقد کی جائے گی. اس پہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب.
ذوالفقار, بریک پہ جانے سے بات کر رہے تھے پہلے تین لیجنڈز کے حوالے سے, اور تین لیجنڈز کا جب ہم ذکر کریں گے, دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب شاہد آفریدی یونس خان اور مصباح کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاید یہ ہمارے 90s کے یا 80s کے کرکٹرز کی طرح نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, اسٹیٹسٹکس کی بات ہوتی ہے کہ کرکٹ میں کس کے اسٹیٹسٹکس رہے, پھر ریکارڈس کی بات ہوتی ہے. اسٹیٹسٹکس کی بات کرتا ہوں تو شاہد آفریدی کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی تقریباً 300-400 میچ کھیلنے کے بعد انہوں نے کیا ایکسٹرارڈنری کیا. تو میں کہتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ پیور انٹرٹینر ہوتے ہیں, کرکٹ کے کھیل کو شاید صرف ایوریجز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میچ ونرز کی ضرورت ہے اور اس کو انٹرٹینرز کی ضرورت ہے. کیونکہ اب جو کرکٹ کے کھیل کی ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریکوائرمنٹ کہہ لیں, اس کی ایک ضرورت جو ہے وہ انٹرٹینر ہے جو کراؤڈ کو اسٹیڈیم میں لے کر آئیں گے. اور آفریدی سے بڑا انٹرٹینر میرے نہیں خیال کے پاس کی کرکٹ ہسٹری میں کوئی گزرا ہو.
ڈیفینیٹلی ان کے نام پہ ٹکٹ بکتے ہیں. آفریدی کو ہم دیکھنے
پی ایس ایل کی فرنچائز پوری ان کے نام پہ بک گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بوم بوم کا نام جو ہے وہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھا, لوگوں نے پروڈکٹس اس کے ساتھ کی بنا لی. دوسری بات, مصباح اور یونس کے حوالے سے، ان دو کھلاڑیوں نے ایک تو ایج کا جو فیکٹر تھا، عمر کا فیکٹر، اس کو نگیٹ کر مائنس کر دیا کرکٹ میں سے. دوسرا، سب کو حوصلہ ہوا کہ آپ کرکٹ 30 کے بعد بھی کھیل سکتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ تھا مجھے ان دونوں کے حوالے سے لگتا ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی نگیٹ کر دیا کہ ٹیلنٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ان لوگوں نے پروف کر کے دیا دنیا کو کہ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں، آپ محنت ہیں، فزیکلی فٹ ہیں اور ڈٹرمنڈ ہیں اپنے پیشن پہ، تو پھر یو کین ڈو ونڈرز. اور ان دونوں نے پھر ونڈرز کیے ہیں کرکٹ میں. یونس نے 10,000 سے زیادہ رنس کیے ود این آرڈنری ٹیلنٹ. میں کہوں گا آرڈنری ٹیلنٹ اس لیے، آپ یونس کو جب ایز اے کرکٹر سوچتے ہیں تو آپ بہت کم سٹروکس ہیں جو نیچرلی یونس کھیلتے نظر آتے ہیں. آپ یونس کا اگر کمپیرزن کریں دو سکرین لگا کے، وراٹ کوہلی کے سٹروکس کے ساتھ یا ٹنڈولکر کے سٹروکس کے ساتھ یا کیلس کے سٹروکس کے ساتھ، تو یونس بڑے آرڈنری سے ان کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یونس کے جو ریکارڈز ہیں وہ ان سے بہت زیادہ اچھے بھی ہوں گے ایٹ ٹائمز، اور بہت زیادہ کوالٹی کے بھی ہوں گے. بیکاز چوتھی اننگس میں رنس کرنے کے لیے آپ کو بہت دل چاہیے، بہت دماغ چاہیے، اور یونس جو ہے وہ بیسٹ پلیئر رہے چوتھی اننگس میں سکور کرنے والے. اور جب مصباح کی بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پانچ لسنر ایسے ہیں جو مصباح کے پانچ سٹروکس بتا سکے جو مصباح کی اسپیشلٹی ڈیفائن کرتے ہوں. آپ نے بہت کم ان کے نی بینڈ ہو کے کور ڈرائیوز دیکھے ہوں گے، آپ نے بہت کم جو ہے وہ ان کے پل دیکھے ہوں گے، ہک دیکھے ہوں گے، فلک دیکھے ہوں گے. بڑی لمیٹڈ ایبلٹی کے ساتھ انہوں نے بھی ونڈرز کیے ہیں. 47 یا 48 کی ٹیسٹ کی ایوریج ایک ایسی ٹیم ہے کہ جہاں پہ انہی نے بیٹنگ کرنی ہوتی تھی پرائمرلی، اور پھر ون ڈے میں بھی 44 کی ایوریج. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے
ہائی ٹیمپریچر کے اندر، جب مطلب گرمی، شدید گرمی کے موسم میں بھی جو سیریز کھیلی جاتی تھی اس میں بھی وہ فزیکلی اتنے فٹ ہوتے تھے کہ وہ رنز بنانے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے.
فرام دا ویری سٹارٹ وہ ایسی دکھے. دیکھیں آسانیاں تو ان کو کہیں پہ بھی نہیں ملی. ڈیبیو 2002 میں کرنے کے بعد 2007 تک انہیں بھولی گئے. ٹھیک ہے، مصباح 2002 نیوزی لینڈ میں ڈیبیو، اور اس کے بعد ہم بھول گئے. وہ اس دوران مسلسل رنز کرتے رہے، کمپائل کرتے رہے ڈومیسٹک میں. پھر ہم نے 2007 میں ٹی ٹوینٹی میں یاد کیا، اور وہ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا المیہ ہے کہ جو شخص ٹی ٹوینٹی سے پاکستان کی کرکٹ میں آیا اس کا نام ہم نے ٹک ٹک رکھ دیا. اس نے فاسٹسٹ سینچری کی، تم نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا جی، ضرورت نہیں تھی تو آپ کر لیتا، کوئی اور کر لیتا. کرکٹ کی ہسٹری ہے پاکستان کی 48 سے لے کر اب تک، کوئی بھی کر لیتا بغیر ضرورت کی سینچری. ہم نے زمبابوے سے بھی کھیلا، ہم نے سری لنکا سے بھی کھیلا، ہم نے بہت ویکر سائڈ سے بھی کھیلا، تو کوئی بھی کر لیتا. جناب باتیں مزید ہیں، اپڈیٹ آپ کو دیتے چلیں کہ کراچی میں اس وقت گورنر سندھ محمد زبیر جو ہے وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں.
خاص ہیں اور کراچی میں چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے، تو اس وجہ سے کراچی کو فوکس کرنا، اور کراچی ایک فائنینشیل ہب ہے، اس کی ضروریت صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ جی کراچی کے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے، بٹ اس میں ایک پہلو جو بہت امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچر امپروو کیا جائے تاکہ انویسٹمنٹ یہاں آئے دبا کے، اور ڈومیسٹک انویسٹرز بھی اور فورن انویسٹرز بھی آئیں اور کراچی میں دوبارہ سے انویسٹمنٹ کریں، اور وہ جاب اپرچونیٹیز جس کی وجہ سے کریٹ ہوئیں، کراچی کے عوام کو فائدہ ہو، ٹیکسز زیادہ کلیکٹ ہوں، ایکسپورٹس بڑھے، اور وہ تمام جو فوائد ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کی وجہ سے. دو چیزیں تھیں جو جب سے حکومت آئی تھی 2013 جون میں جس کا خاص احساس تھا. ایک تو یہ تھا کہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو اکنامک گروتھ ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ٹھیک کی جائے اس وقت تک کوئی ایفرٹ جو اکنامک ریوائیول کا ہے وہ اس طرح سے کامیابی نہیں ہوگی آن اے لانگ ٹرم بیسس جتنا آپ کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک کر کے. ظاہر ہے وہ مشکل ایک پہلو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کو وہ بالکل مختلف کراچی ہے اور تقریباً نارمل ہے. تھوڑے بہت ایشوز ہیں لیکن اگر آپ اور اربن سٹیز سے کمپیئر کریں گے اور دوسرے ممالک میں بھی تو بہت بہتر ہوئے اور ہم تو سمجھتے ہیں ایک معجزہ ہو گیا ہے کہ یہاں نہ کوئی اسٹرائک کال کر سکتا ہے, نہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے کبھی کراچی میں اب, اور نہ ہی اس قسم کے ہینس کرائمز ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اب ظاہر ہے ہماری جو ایفرٹ تھی کہ اس میں اب اکنامک انیشیٹو لے کے ہم آگے بڑھیں. حکومت کا جو پوائنٹ جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر کی ہوتی ہے, کیونکہ حکومتیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا پڑتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو آنے کے لیے انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ ہونی. سو ہم نے, میں نے اب جب سے گورنر بنا تھا تو کراچی کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان, فیڈرل حکومت کیا کر سکتی ہے, یہ اس کی ریسپانسبلٹیز نہیں ہیں جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یا جو ہم نے باقی شہروں میں سندھ کے اناؤنس کیے, جیکب آباد, تھٹا یا حیدرآباد میں. یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن فیڈرل حکومت کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, آپ سب کو پتا ہے, یا ایجوکیشن کے حوالے سے, یا انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کے حوالے سے, یہ فیڈرل حکومت کا. اور فیڈرل حکومت اور کسی شہر میں جا کے یہ نہیں کر رہی ہے, یہ بھی آپ لاہور میں چاہے وہ اورنج لائن ہو یا وہ, ان کے اپنے منصوبے ہیں, اس کی اگر گارنٹی حکومت پاکستان نے دی ہے تو وہ تو بہت سے منصوبے ایسے یہاں بھی ہوتے ہیں جس کی گارنٹی دیتی ہے. سو یہ سندھ کا خاص طور پر اور کراچی کا اس سے بھی زیادہ خاص طور پر, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہے, کہ ہم نے پھر بات چیت شروع کی تمام سٹیک ہولڈر سے کراچی کے, جس میں بزنس مین بھی شامل ہیں, سول سوسائٹی بھی شامل ہے, ایون اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے ان سے رائے لی گئی, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے رائے لی گئی, خاص طور پر ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بہت اسٹرانگ رہی, اور اس کی ایم کیو ایم پاکستان کی اس کی ایک سب سے بنیادی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس شہر کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس شہر کے لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو منتخب کیا, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, چاہے یہاں کے ایم این ایز ہیں, چاہے یہاں کے ایم پی ایز ہیں. تو اگر فیڈرل حکومت نے کچھ کرنا ہے تو وہ اوپر سے ہوا میں تو آ کے کر نہیں سکتی, اس کو ایفرٹ میں جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو خاص طور پر ساتھ مل کے کام کرنا. پھر وہ چونکہ کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کو ترجیحات کا بھی پتہ ہے کہ کراچی کی ترجیحات کیا ہیں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, دوسری مشکلات کے حوالے سے, تو ان کو سب سے زیادہ اندازہ ہے. سو ان کا ان پٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا, اور جہاں ہم ان کے ساتھ, سو ہمارا کنسسٹنٹلی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے. اسلام آباد میں بھی ہم ملے ہیں فاروق ستار ان کی ٹیم کے ساتھ, دو تین دفعہ ملے ہیں, یہاں ہماری ریگولر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سیاسی ماحول کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے آپ سیاسی پارٹی سے بیٹھیں گے, اور کراچی کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان کا ایک نقطہ نظر ہے, اور وہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں کراچی کو, اور آئندہ بھی ظاہر ہے اگر لوگوں نے ان کو دوبارہ منتخب کیا تو وہ کراچی کو ریپرزینٹ کریں گے. تو اس وجہ سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان سے, اور ان سے ہم نے تجاویز لیں, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے ہمیں تجاویز بھی دیں, پروفیشنلی کام کر کے, کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضروریات تو کراچی کی اتنی ہے کہ میرا خیال ہے ہنڈریڈ آف بلینس چاہیے ہوں گے کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن فیڈرل حکومت کے پاس اتنا گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا سب کچھ کر سکیں. اور یہ میں آپ کو پھر سے واضح کر دوں, یہ اوور اینڈ ابو وہ جو این ایف سی اوارڈ میں جو فیڈرل حکومت ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, اس سے اوور اینڈ ابو ہے, اور جس میں جیسے پچھلے ہفتے جب شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر صاحب نے وضاحت بھی کی تھی, وہ تقریباً ڈبل ہوا ہے پچھلے چار سال میں, جو ٹیکس کلیکشن ڈبل ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو 60% صوبوں کو جاتا ہے تو صوبوں کے پاس بہت پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں, اور اس سے کافی کام بھی ہو سکتا ہے. لیکن فیڈرل حکومت نے پھر بھی سمجھا, تو کچھ تو منصوبے ہم نے پہلے شروع کر دیے تھے, جیسے گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ فلی فیڈرل فنڈڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کے فور کا پانی کا منصوبہ ہے اس میں ہم 50% شراکت ہم فیڈرل حکومت کی ہے, لیاری ایکسپریس وے میں 50% شراکت حکومت پاکستان کی ہے. تو اب جو ہم نے پیکج اناؤنس کیا اس میں بیسکلی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں, کہ ایک تو یہ ہے کہ جو انڈسٹریل زونز کا, چونکہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنس اس کی ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں اس کی اپگریڈیشن کے لیے، اس کی امپروومنٹ کے لیے ہم خصوصی طور پر اس 25 بلین میں سے استعمال کریں گے پیسہ، تاکہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اس میں امپروومنٹ لائی جائے، تاکہ ہم فخر کے ساتھ جو انویسٹرز ہیں اس کو شو کرا سکیں کہ کتنی فیسلٹیز یہاں موجود ہیں، جس میں فورن انویسٹرز بھی شامل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا روڈ نیٹ ورک ہے، اوور ہیڈ ہیں، کچھ انڈر پاسز ہیں، اس کے حوالے سے جہاں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، ظاہر ہے پورے یہاں نقشہ تو نہیں چینج کریں گے لیکن جتنے لمیٹڈ پیسے، تو اس پر ایک کافی پیسہ لگے گا. اس کے علاوہ اوور ہیڈ یا انڈر پاسز کے علاوہ بھی بہت سے شہر میں چھوٹے چھوٹے روڈ نیٹ ورک ایسے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، جہاں گنجائش ہے، اور ایک چھوٹے اس لیول پر اور شارٹ پیریڈ میں ہم اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہاں کراچی یونیورسٹی میں ایک نیا ہاسپٹل اور میڈیکل یونیورسٹی کی تعمیر کا کام ہے، وہ بھی ہم کریں گے فیڈرل حکومت کے حوالے سے. اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، جیسے جیسے شہر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک اچھا گورنمنٹ ہاسپٹل میرا خیال ہے بہت شدید ضرورت ہے، اور اس کو بھی ہم کریں گے. فائر بریگیڈ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایسے پچھلے کافی عرصے سے چیزیں ہوئی ہیں جو جس میں فائر بریگیڈ، لیک آف فائر بریگیڈ جو ہے، میرا خیال ہے سب نے محسوس کیا کہ اتنے بڑے شہر میں تو جتنی حد تک ہماری گنجائش ہوگی وہ ہم کریں گے، جو لوکل گورنمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ظاہر ہے وہ رن کریں گے وہ جو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ واٹر سپلائی کے حوالے سے آپ کو پتا کے فور کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، کے فور کا تو منصوبہ ہم کر ہی رہے ہیں، بٹ اس کے علاوہ بھی کچھ منصوبے ہیں جو اگلے 2 ہفتے میں ہم اس کو فائنلائز بھی کر دیں گے، جو میرا خیال ہے کراچی کی جو پانی کی مشکلات ہیں اس کو دور کرنے میں کافی حد تک مدد کریں گی. سو یہ تقریباً جو میکرو لیول پر میں بتا رہا ہوں، تقریباً 25 بلین روپے کا پیکج ہے. جو میں نے ابھی منصوبے آپ کو بتائے تھے، چونکہ وہ صرف یاد دہانی کے لیے، کہ جو گرین لائن کا پروجیکٹ ہے وہ 24 بلین روپے اس کا تخمینہ ہے. اسی طرح سے جو کے فور کا منصوبہ ہے اس میں ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے فیڈرل حکومت کی وہ 12 بلین روپے ہے، اور اسی طرح سے لیاری ایکسپریس وے میں 12 بلین ہے. سو وہ تقریباً 50 بلین آلریڈی ہم کراچی میں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ 25 بلین کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 75 بلین کے ہم منصوبے کر رہے ہیں، اور یہ حیدرآباد تھٹا اور ان کے علاوہ ہے. حیدرآباد میں بھی ہم نے، اور اس میں میں کراچی کے حوالے سے ایک ضرور بات کروں گا، کچھ منصوبے اور ہوں گے، جو کچھ چھوٹے منصوبے جو لوکل گورنمنٹ اور آئیڈینٹیفائی کرے گا ابھی، اس کو ہم ان کو ایگری کریں گے. سو اس 25 بلین میں وہ بھی شامل ہوں گے. حیدرآباد میں یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ آف حیدرآباد یونیورسٹی آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے زمین آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے اور اب اس کے فائنل فیز میں. ایک پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا حیدرآباد میں کہ ہم میٹرو بس سروس شروع کریں گے اگلے ٹینیور میں، بٹ اس وجہ سے اگلے ٹینیور میں کہا تھا کہ فیزیبلٹی میں 8-10 مہینے لگتے ہیں، یہ بہت ہی کمپریہنسو اور چیلنجنگ اور پروفیشنل چیز ہوتی ہے، تو اس کو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جو بھی ہوں گے یا پاکستانی کنسلٹنٹس، وہ ہم بہت جلد اگلے ود ان دا نیکسٹ 30 ڈیز اور سو ایڈورٹائز بھی کر دیں گے. سو اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہم پوری کمپلیٹ کریں گے. اسی طرح سے ہم الیکٹریفیکیشن اور گیسٹیفیکیشن کے بہت سے منصوبے ہیں جو حیدرآباد کے لیے اور سراؤنڈنگ ولیجز کے لیے ہم کریں گے، اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں اس کو ہم نے ایگری کیا تھا کہ 50 کروڑ کا پیکج میں جو بھی منصوبے وہ اور اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہم کریں گے. یہ بیسکلی یہ ہے, آئیڈیا یہ ہے کہ اگلے ایک سال میں جب تک الیکشن نہیں ہوتا تو جو بھی فیڈرل حکومت کر سکتی ہے کراچی کے حوالے سے, ایک تو میں نے جس طرح کہا کہ یہ کوئی اتنے بڑی چیز نہیں ہے کراچی کا نقشہ بدل دے گا, کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 10-12-15 سال میں کراچی میں جو ہونا چاہیے تھا, مصطفیٰ کمال صاحب جب تھے اس وقت کی لوکل گورنمنٹ نے کافی روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے بہت ایفرٹ کیا تھا جو نظر بھی آتا ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح پانی کا منصوبہ ہے, جس طرح ہیلتھ سیکٹر ہے, جس طرح ایجوکیشن سیکٹر ہے, دوسرا انفراسٹرکچر ہے, یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں, کہ اس میں اگر آپ 15-15 سال تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کراچی جیسے شہر میں جہاں آبادی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں, تو آپ اتنا پیچھے چلتے چلے جائیں گے اور اس کو کیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ بات کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں بلکہ پورے ریجن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کو فورن انویسٹمنٹ کراچی لے کے آئے ہم, تو وہ جو فورن انویسٹر ہے اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ ممبئی میں بھی کر سکتا ہے انویسٹمنٹ, دلی میں بھی کر سکتا ہے, کولمبو میں بھی کر سکتا ہے, ڈھاکہ میں یا ویٹنا میں یا لاہور میں فار ایگزامپل. تو آپ کو کوئی ایسی چیز شو کیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ جی ہم وی آر بیٹر دین آل آف دیز سٹیز, اور وہ ایک بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہم انڈسٹریل زونز پر اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں. کراچی سرٹنلی بہت کچھ آفر کرنے کے لیے کراچی کے پاس, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ بڑی مڈل کلاس, پڑھی لکھی مڈل کلاس یہاں ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج, ان ٹرمز آف ظاہر سی بات ہے ایک ایبسلوٹ نمبرز, ایک اتنی بڑی ایکسپینڈنگ مڈل کلاس ہے. اربنائزیشن سب سے زیادہ فاسٹ کراچی میں ہو رہی ہے پورے ریجن میں دیکھا جائے تو, یوتھ بلس سب سے زیادہ یہاں ہے. تو دیز آر آل پازیٹیوز جس کو میرا خیال ہے انکیش کرنا ہم سب کا فرض ہے اور کوشش کریں گے. اصل جو ظاہر ہے چیلنج ہوگا کہ لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پر کچھ تو یہ پروجیکٹس جو ہیں جو اگلے ایک سال میں تو تکمیل سکتی نہیں ہوگی, کچھ کی ہوگی زیادہ تر کی تو لانگ ٹرم, بٹ ایک تو اس کو شروع کرانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ویزیبلٹی سب کے سامنے ہو بائی دا ٹائم الیکشنز کم, تاکہ جو آنے والی حکومت ہوگی بوتھ ایٹ دا فیڈرل لیول اینڈ ایٹ دا پروونشل لیول اس کے اوپر یہ پریشر اور دباؤ ہو کہ وہ ان منصوبوں کو تکمیل کے مراحل تک, کیونکہ ہم فنڈز کی ایلوکیشن اور کمٹمنٹ تو کر کے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نئی پارٹی آئے گی, ہو سکتا ہے پی ایم ایل این ہی آئے, ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے, تو ان کے اوپر بھی دباؤ ہوگا, لیکن اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی دباؤ ہوگا اس کی تکمیل کرنے کے لیے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے. کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب کراچی کو خاص طور پر پورے سندھ کو اب ایکسٹرا ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہوگی کیچ اپ کرنے کے لیے اپنے جو زیادہ پروونسز ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں, جیسے بلوچستان کو کیچ اپ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور گنجائش بھی ہے یہاں ایک پبلک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے تھرو, پبلک پرائیویٹ مل کے کام کرنے کے تھرو بھی ایسے ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو فردر امپروو کر سکتے ہیں.
جو جب بھی وہ
ایک تو پہلے جب میں بات کر رہا ہوں تو الطاف حسین کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, الطاف حسین کی برانڈ آف پالیٹکس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, اور میں تو پہلے دن سے ہمیشہ سے کہتا ہوں ہم جب ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کی تعریف کے قصیدے میں نے نہیں پڑھے، میں نے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے اور پہلے دن سے کہا ہے، اس سے پہلے بھی کہتا تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس مینڈیٹ ہے کراچی کے عوام کا، اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. اگر جب یہ 22 اگست کے بعد یہ جو ڈیسیشن ہوا، اگر وہ 22-23 ایم این اے جو تھے وہ پی ایس پی میں چلے جاتے تو ہم پی ایس پی کے ساتھ بیٹھتے، اگر لوکل گورنمنٹ پی ایس پی کے ساتھ ہوتی تو ہم پی ایس پی کے ساتھ ہوتے. آج پی ایس پی کے ساتھ نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے. وسیم اختر کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ شو کرنے میں. اسی طرح سے وہ جو فیصل سبزواری اور تمام لیڈرشپ، خالد مقبول وغیرہ ہیں، وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہے. فاروق ستار صاحب تو ہم کس سے ڈیل کریں گے؟ پارلیمنٹ میں ریکگنائز ایم کیو ایم پاکستان ہوتی ہے، الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم پاکستان ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ میں ایم کیو ایم پاکستان ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے وہ جو سیاست کا حصہ ہے کہ جی ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور ہمیں اس چیز کی بھی خوشی ہے، اس چیز کی میں پھر کہوں گا ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ یہ سب کا ایک میرا خیال ہے آبجیکٹو تھا اور سب سے زیادہ ہمارا تھا کہ الطاف حسین برانڈ آف پالیٹکس یہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو، یہ تو تھا ہمارا آبجیکٹو. سو 22 اگست کو جو واقعہ ہوا اور 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے آپ کو ان سے الگ کیا، تو میرا خیال ہے سب نے ویلکم کیا تھا اس میں، میرا خیال ہے ہم. اور جہاں تک وہ پروجیکٹس کا تعلق ہے کہ ہم یہاں نہیں ملتے، میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو این ایف سی اوارڈ کے تحت جو پیسہ ملتا ہے اس میں ایک پیسے کی نہ کمی ہے نہ زیادہ ہے. این ایف سی اوارڈ فارمولا طے ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2011 میں، اور آپ کو میں یاد دلا دوں، آپ خود جا کے دیکھ لیں اپنے اخبارات میں میڈیا پر کہ جس دن وہ 2011 میں اعلان ہوا تھا این ایف سی اوارڈ کا، تو یوسف رضا گیلانی ایز پرائم منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ اگر پنجاب سیکریفائس نہ کرتا تو یہ معاہدہ نہ ہوتا. سیکریفائس کس چیز کا؟ کہ کچھ ہم کم لے لیں گے، پنجاب کم لے لے گا تاکہ باقی صوبوں کو زیادہ مل سکے. تو میرا خیال ہے اس میں ایسے ہی ہے، اور 4 سال تک بالکل ان کی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو ملتی رہی ہیں. جیسے میں نے کہا ہم تو کسی اور شہر میں جا کے یہ نہیں کر رہے، کسی اور شہر میں جا کے نہیں کر رہے، سندھ میں کر رہے ہیں صرف. پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 25 بلین وہ جو 50 بلین کے پروجیکٹس کے میں نے اس کے اماؤنٹس بھی بتائے ہیں، یہ 75 بلین یہ فیڈرل حکومت کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. مجھے آپ کوئی دوسرا شہر بتائیں کہ جی وہاں جا کے کر رہے ہیں، اور وہاں تو آپ اتنا کر رہے ہیں جو ہم حیدرآباد میں کر رہے ہیں، جو تھٹا میں کر رہے ہیں، جو جیکب آباد میں کر رہے ہیں، جو کراچی میں اعلان کر رہے ہیں، ہم تو کسی اور شہر میں نہیں کر رہے پورے پاکستان کے، کیونکہ یہ فیڈرل حکومت کے کام ہی نہیں. پبلک ٹرانسپورٹیشن کب سے فیڈرل حکومت کا کام ہو گیا؟ پانی کے منصوبے فیڈرل حکومت کے کام، روڈ اوور ہیڈ بریجز، انڈر پاسز بنانا، یہ فیڈرل حکومت کے تو کام ہے ہی نہیں. سو ایک تو ہم نے ایز اے نیشن یہ طے کیا 18th Amendment میں کہ یہ چیزیں ریسپانسبلٹی ہوں گی صوبوں کی یا لوکل گورنمنٹ کی، یہ تو ہم نے طے کیا نا. سو فیڈرل حکومت، پلیز انڈرسٹینڈ، یہ تو فیڈرل حکومت آ کے ایکسٹرا ایک ایفرٹ کر رہی ہے جو کہ کوئی احسان کی بات نہیں. یہ میں اس میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنے والا ہوں، اور میں نے یہ جب پرائم منسٹر نواز شریف تھے اور یہ انہی کی وہ بیسکلی سوچ تھی کہ یہاں ہمیں سندھ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہم میں بار بار یہ کہتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹیشن، جب آپ یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ جی لاہور میں وہاں اتنی ماڈرن ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، صرف میٹرو نہیں تو نارمل بسز بھی ہیں، کسی ایک آدمی کو آپ چھت پر نہیں دیکھیں گے یا باہر لٹکے ہوئے نہیں دیکھیں گے. کراچی ہیز ٹو بی اے ماڈرن سٹی، اٹ یوز ٹو بی دا موسٹ ماڈرن سٹی آف پاکستان. سو آپ 1970 کے بعد ویگنیں نہیں چینج کر سکیں. تو یہ اس وجہ سے ہم آ کے ہم نے یہاں گرین لائن کا منصوبہ شروع کیا، رسپانسبلٹی نہیں تھی ہماری.
کراچی
ویلکم بیک جناب. آپ کراچی میں سے گورنر سندھ محمد زبیر کی جو نیوز کانفرنس ہے وہ سن رہے تھے. واپس لے کے آتے ہیں آپ کو کھیلوں کی دنیا میں. اور جانے سے پہلے ہم تین لیجنڈز کی بات کر رہے تھے,
رسوا, افریدی اور یونس کی.
اور تینوں ہی اپنی اپنی کلاس اور اپنی اپنی کیٹیگری کے ایک کوالٹی ہے. اور امیجن کیجئے کہ یونس اور مصباح جب ٹیم سے گئے تو ہم سے ہر دوسرا کالر یہ سوال کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی جگہ لینے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی بیک اپ ہے. اب اس چیز کو میں اس انداز سے بات کروں گا کہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان کے لیے کہ شاید ہم نمبر چار اور پانچ پہ ٹیسٹ کرکٹ میں کسی پلیئرس وہ آنکھوں کو بھائے ہی نہ ہماری. وہ اتنے ہم یوز ٹو ہو گئے ان دو پلیئرس کے, اور اتنا ہمیں تسلی ہوتی تھی جب یہ موجود ہوتے تھے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پہ شاید ون ڈے کے حوالے سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکیں یا ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے, لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں شاید اختلاف نہیں ہوگا کہ ان دو پلیئرس کو ان نمبرس پہ دیکھنے کی اتنی عادت تھی کہ نیا پلیئر جو ہے بڑا مشکل ہی سیٹ ہو پائے, یا شاید ہم اس کو ایکسپٹ بھی بڑی مشکل سے کر پائیں.
جی ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بہت سارے ممالک کے اندر اس تیسرے اور چوتھے نمبر پر کھیلنے والے کھلاڑی اس اسٹینڈرڈ کے بھی موجود نہیں ہیں. اگر کرکٹ کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھی جائے یا ابھی آج کل موجودہ جو ٹیمیں دیکھی جائیں, ان تین پلیئرز کا جہاں تک آپ نے شاہد آفریدی کا ذکر کیا, تو پی ایس ایل دبئی میں جو منعقد ہو رہی تھی تو اس میں جب یہ زلمی کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے, میچ کے بعد بھی کراؤڈ ایک ہی آواز لگا رہا تھا, ایک ہی شور کر رہا تھا کہ آفریدی دوبارہ گراؤنڈ میں آئے. وہ جب چینج کر کے گراؤنڈ میں آئے, انہوں نے ویو آف کیا, پوری ٹیم کو ہاتھ لایا, پورے کراؤڈ کو ہاتھ لایا. تو یہ اسپیکٹیٹر, یہ جو گیٹ منی بنتی ان ٹاپ کے پلیئرز کی وجہ سے جو پاپولر ہوتے ہیں, شاید آفریدی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ابھی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور مصباح اور یونس پاکستان کا ایسٹ ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسی مینجمنٹ تیار کرنی چاہیے ایسی فیوچر کے حوالے سے کہ ان لیول کے پلیئرز کو تیار کرنے کے لیے کوئی پول تیار کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اکیڈمیز فارمولیٹ کی جائیں جس میں لیفٹ اور رائٹ ہینڈیڈ بالرز تیار کیے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹسمین جو ہیں ان کو تیار کیا جائے. تو اگر اس لائنز پہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اقدامات کرتا ہے تو یقیناً ہم اس بار شاہد آفریدی, یونس خان جیسے ٹاپ رینکنگ کے جو پلیئرز ہیں ان کا متبادل تیار کر سکیں. لیکن موجودہ ٹیم کیونکہ کافی ینگ ہے, حال ہی میں ایک خبر یہ بھی دیکھنے میں ملی ہے کہ وہ کیریبین ڈفرنٹ لیگز کھیلنے گئے تھے پاکستانی پلیئر, تو ان کو بھی واپس بلا لیے گئے نیشنل کیمپ کے لیے. تو بڑی خوشائن بات ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن جو ڈفرنٹ کاؤنٹیز کے ساتھ ان کے جو معاہدے ہیں ان سے نہ صرف پلیئرز کو نقصان ہوا ہے بلکہ ان فرنچائز جو ٹیمیں ہیں جو اپنی ٹیمیں پلیئرز کو کھلاتی ہیں ان کی بھی کارکردگی کافی متاثر ہو رہی ہے انہیں کی پلیئرز کی وجہ سے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے, موجودہ مینجمنٹ, یہ ڈفرنٹ گولز پہ کام کر رہی ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ سری لنکا کی ٹیم کو پاکستان میں ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کاشف, اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی اقدامات بھی کیے ہیں اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کے ساتھ یہ رابطے میں. تو جب سے نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں شہریار کی جگہ.
دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ پرو ایکٹیو ہو گئے ہیں. 13 پلیئرز ہیں جو سفر کریں گے جو میری کیلکولیشن ہے, اور تین پلیئرز جو ہیں سرفراز فخر اور عامر وہ انگلینڈ میں تھے, اور باقی 10 پلیئرز کیریبین پریمیئر لیگ میں تھے. اس دفعہ تو ہم نے بلا لیا کہ جناب اتفاقاً اور بڑی جلدی سے ایک سیریز آ گئی ہے سری لنکا کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرینچائز اگلے سال اگلے سیزن کے لیے پاکستان کے پلیئر کو ہائر کریں گی؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوگا یہ تو کسی سیزن میں بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں, کسی وقت بھی چھوڑ کے واپس جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پرو ایکٹیو ہونا تو ہم ایک ہفتہ ویٹ کر سکتے تھے مجھے لگتا ہے.
لیکن کاشف یہ سینٹرل کانٹریکٹ جب لکھا جاتا ہے نا کسی بھی پلیئر کا تو اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ
اگر بڑا آسان ہے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, جتنا بڑا ڈاکومنٹ ہوتا ہے عموماً پلیس پڑھ بھی نہیں پاتے ہوں گے, میں مانتا ہوں بالکل لکھا ہوا ہے. لیکن میرا یہ تصور ہے کہ ہم نے سپٹمبر میں سری لنکا کے ساتھ کھیلنا ہے, بات ابھی پلس مائنس جب وہ چل رہی ہے ٹی ٹوینٹی پاکستان ہو وہاں پہ ہو یہاں پہ ہو کہیں پہ بھی ہو, یہ کام ہم پلیس کے ساتھ 10 سپتمبر کے بعد بھی تو کر سکتے تھے. کتنا ضروری تھا 25 اگست کو یہ اناؤنس کرنا کہ پاکستان میں ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے, اور آل آف سڈن, اور اگر ہم نے اناؤنس کرنا تھا اور ہمارے پلاننگ تھا تو پھر ہم پلیس کو الاؤ نہ کرتے, این او سی نہ دیتے. بیکاز ہم انہیں کہتے ہیں یار 2 ہفتے تو اور یہاں پہ پاکستان میں رہ لو, اس کے بعد ہم ایک ٹورنامنٹ کرا دیں گے تو آپ بزی ہو جائیں گے.
اس حوالے سے مکی آرتھر نے ان کو کہا تھا کہ اپنی لیگ کھیل لیں. لیگ کھیلنا بھی ایک پریکٹس کا حصہ ہے.
بالکل اچھی بات ہے. مجھے اگلے سال کا اور اگلے سیزن کا ہے کہ یارک شائر دوبارہ سرفراز کو بلائے گی, عامر کو بلایا جائے گا, فخر زمان کو بلایا جائے گا. کیا وہ پلیئرس پہ تو شاید ٹرسٹ کر لے, انہیں سمجھ آ گئی بورڈ نے واپس بلا لیا ہے, لیکن کیا وہ پاکستان کے بورڈ پہ ٹرسٹ کر سکیں گے؟ بیکاز یہی وہ تمام, دیکھیے جب ہم لیگ کھیلنے جاتے ہیں, کاؤنٹی کھیلنے جاتے ہیں, تو یس کاؤنٹی والے ہم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, بٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے اس استفادے کے ساتھ وہ ایک ہیوی اماؤنٹ بھی تو دے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کتنے پلیئرس کو ریجیکٹ کر کے پاکستان کے پلیئرس کو ایکسپٹ کیا ہو, اب وہ تمام ریجیکٹڈ پلیئرس کو دوبارہ سے کنسلٹ کیا جائے. میں بالکل اس سچویشن کو تھرو کروں گا جب پی ایس ایل کا فائنل تھا اور ایک دم سے پلیئرس بیچ میں سے نکل گئے تھے اپنی مجبوریاں بتا کہ ہم لاہور میں نہیں کھیل سکتے. کتنی اجڑی سی لگ رہی تھی دونوں ٹیمیں جو فائنل کے لیے اتری تھی, گو کہ ایک ٹیم کے میجورٹی پلیئرس آ گئے تھے, لیکن اس کے باوجود کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کروں, عجیب اجڑی سی ٹیم لگ رہی تھی جو اس نے پی ایس ایل سارا کھیلا, وہ پلیئرز ہی اس میں موجود نہیں ہیں.
ڈیفینیٹلی
تو یہی سچویشن ہوگی ان ٹیمز کے ساتھ بھی کہ جس میں سے ایک دم ہم اپنے پلیئرز نکال لیں گے. عماد وسیم آ رہے ہیں, شعیب ملک, شاداب خان, حسن علی, محمد حفیظ, وہاب ریاض, بابر اعظم, محمد سمیع, سہیل تنویر, کامران اکمل, یہ سارے پلیئرز ہیں جس ٹیم میں موجود تھے کیریبین پریمیئر لیگ میں, وہ ان سے استفادہ حاصل کر رہی تھی. اور یہ ان کے سہیل تنویر تو ایک ٹیم کے ایک سٹار کے طور پہ جو ہے نا فرنٹ پوسٹر کے پلیئر وہاں پہ موجود تھے, واپس آئیں گے تو آپ مجھے بتائیے وہ فرنٹ پوسٹر اس ٹیم کا خالی ہو جائے گا.
ان کو سلیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں؟
ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید باتیں ہوں گی. پروگرام ہے یہ اسپورٹس ورلڈ, جہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, اور بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید باتیں ہوں گی. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو پروگرام میں شامل, مجھے کہتے ہیں کاشف مجید, اور میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ شام کے 5 بجے تک رہے گا. ذوالفقار بیگ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, اور بات ہم کر رہے تھے کچھ ایشین جونیئر اسکواش کی اور اس کے بعد کرکٹرز کی, اور اب پاکستان جو کرکٹ ہے, پاکستان کرکٹ گالا وہ بیجنگ میں ہونے جا رہا ہے. پاکستان کرکٹ گالا کو جو ہے وہ آرگنائز کر رہی ہے پاکستان اور چائنا کی امبیسی, اور یونائٹیڈ بینک لمیٹڈ جو ہے وہ بھی اس کا ایک پارٹنر ہوگا. بیجنگ میں ہوگا 70th انڈیپینڈنس اینیورسری کا یہ سلسلہ ہے جناب, 70 سالہ تقریبات جو ہیں آزادی کی وہ منائی جا رہی ہیں, اور کرکٹ میچ جو ہے وہ پاکستان امبیسی کی ٹیم اور پاکستانی کمیونٹی ٹیم کے درمیان ڈلوچ کرکٹ گراؤنڈ بیجنگ میں ہوگا. جو میچ ہے وہ اٹینڈ ہوا, پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی, اور یہ میچ ہو چکا ہے جناب, اس میں پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی, اور بڑا کرکٹنگ ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستانی ینگ پلیئرز کا دیکھنے کو ملا وہاں پہ, اور امبیسڈر پاکستان مسعود خالد وہ چیف گیسٹ تھے اس اوکیزن کے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جناب چائنا کو ہم نے پہلے ہاکی کھیلنا سکھایا, اور چائنا نے پھر ہمیں ہاکی میں جو ہے
راشد خان وہاں پہ کوچنگ کرتے رہے, کراچی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بیجنگ کی وومن ٹیم کو بھی کافی بوسٹ اپ کیا ہے, پلان کیا ہے, تیار کیا ہے, اور بیجنگ کا بہت بڑا کیپٹل ہے, دنیا کا سب سے بڑا کیپٹل سمجھا جاتا ہے میرے خیال میں, اور وہاں پہ ڈفرنٹ سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں, اور کرکٹ پہ وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے, لیکن کرکٹ ایک ساؤتھ ایشیا کا فیمس گیم ہے, اس لیے وہاں پہ بھی اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. پاکستانی پلیئرز کو وہ کافی اس کے بھی لائک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی بے پناہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، پاکستان اور چین کے تعلقات بھی خاصے اچھے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے. جی کا شکر.
بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا کا ذکر کریں گے جناب. انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائول ہے اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جو T20 ہے وہ پاکستان میں ہوں گے اور سری لنکا ٹیم آئے گی. ایشین بریڈمن ظہیر عباس نے یہ کہا ہے کہ وہ ویلکم کریں گے سری لنکن کرکٹ ٹیم کو، ان کی جو کلیئرنس ہے پاکستان ٹور کی اس کو بھی، اور یہ ایک اچھی خبر ہے کرکٹ لونگ نیشن کے لیے اور انٹرنیشنل کرکٹ واپس بحال ہوگی. ظہیر کا یہ کہنا ہے کہ ان کے انٹریکشن ہوا ہے بہت سارے فارن پلیئرز کے ساتھ اور وہ پاکستان آ کے کھیلنا چاہتے ہیں، بیکاز پاکستان کی دیکھیے ایک ہسٹری ہے، ان گراؤنڈس کی ایک ہسٹری ہے، یہاں پہ بہت سارے ریکارڈس بنے. مارک ٹیلر کی خواہش نہیں ہوگی وہ دوبارہ پشاور ہیں 334 رنز کرنے والے گراؤنڈ کو دیکھیں، یا شین مون کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ واپس ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی اسپن کے ذریعے سے مشتاق کے ساتھ کمپیٹ کیا اس کو دیکھیں، یا فیصلہ آباد واپس ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم شان پولاک آ کے اس گراؤنڈ کو دیکھیں جہاں انہوں نے پاکستان کو 150 اور چیز نہیں کرنے دیا، یا این ہیلی کے خواب میں جو ہے وہ کراچی نہیں آتا ہوگا جہاں انہوں نے لاسٹ وکٹ پہ اسٹمپ مس کی اور پاکستان ٹیسٹ میچ پورا کا پورا جیت گیا. تو کتنی یادیں ہوں گی ریچرڈس اگینسٹ وسیم اکرم اور پھر وہ سارا. دیکھیے یہ وہ میں عموماً کہتا ہوں کہ جو گراؤنڈ اور وکٹ ہوتا ہے وہ شاید جو لوکل ٹیم ہوتا ہے یا ہوسٹ جو نیشن ہوتا ہے اس کے لیے ایک فیورٹ چیز ہوتی ہے، ایک فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، بٹ مجھے امپورٹنٹ یہ لگتا ہے کہ پاکستان جب دوسرے ملک میں جاتا ہے اور ہم ریکارڈ دکھاتے ہیں جی اوول میں پاکستان کا ریکارڈ اچھا ہے یا لارڈز میں اچھا ہے یا میلبرن میں اچھا ہے، تو اسی طرح دوسری ٹیمیں بھی تصور کرتی ہوں گی کہ یار ان کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کو بہت انجوائے کیا ہے، بہت رنز کیا یا آؤٹ کیے، اور ان کے بڑے مومنٹس ہوں گے. 96 ورلڈ کپ کے میچز پاکستان میں ہوئے، سیمی فائنل ایک پاکستان میں ہوا، سوری فائنل پاکستان میں ہوا، تو جے سوریا، رویندر ڈے سلوا اور اس دوار کے لوگ جب اپنے آنے والے پلیئرز کو بتاتے ہوں گے کہ اس قسم کا وکٹ تھا، اس قسم کی کنڈیشنز ہوتے ہیں، بیٹنگ فرینڈلی ہوتا ہے قذافی اسٹیڈیم، تو یقیناً پلیئرز کی خواہش ہوتی ہے وہ یہاں آئیں. اب تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے اپنے پلیئرز کھیل کے ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیلی. پاکستان کے سب سے کامیاب ٹیسٹ کرکٹر کیپٹن مصباح الحق، انہوں نے پاکستان میں کرکٹ ہی نہیں کھیلی اور وہ ریٹائر، وہ آئے وہ کھیلے وہ چلے بھی گئے، پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی. 8 سال ہو گیا کہ ہم ترس رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو،
بہت سارے پاکستانی گراؤنڈ میں وہ نہیں کھیل سکے. اور انٹرسٹنگ بات یہ محمد قذافی کے نام سے جو قائم کیا جانے والا قذافی کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. جب اسلامک کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے قذافی کے نام پر، محمد قذافی کے نام پر یہ گراؤنڈ رکھا. سردار عبدالرب نشتر ایک بہت بڑے پاکستان کے بانی، پاکستان کے جو بہت قریبی دوست ساتھی تھے ان کے نام پر ہی نشتر پارک وہاں پہ بنایا گیا. اور اس کے بعد اس میں اس پارک کا جو میپ اگر دیکھا جائے، ماضی کی اگر جھروکوں میں تھوڑا سا جھانکا جائے یا دیکھا جائے تو پراپر ایک پارک تھا. اس میں ڈفرینٹ فیسلٹیز انہوں نے یہاں پہ مہیا کرنی تھی اسپورٹس سے ریلیٹڈ. اور قذافی کرکٹ اسٹیڈیم کو جب یہاں پہ بنیاد رکھی گئی تو کافی لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ آپ ایک پبلک پارک پہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں تو اس سے کافی لوگوں کو سفر کریں گے، لیکن اس کے باوجود اس گراؤنڈ کو بنایا گیا وہاں پہ. یہ گراؤنڈ ایک تاریخی اہمیت کا حامل اس لیے بھی کہ یہاں پہ پاکستان نے کئی اعزازات بھی حاصل کیے اور پاکستان کے کئی ٹاپ رینکنگ کے پلیئر یہاں پہ ابھی بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور ماضی میں بھی یہاں ٹریننگ کرتے رہے ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ سری لنکا کی ٹیم دوبارہ سے اس کو قائل کیا جا رہا ہے، پاکستان اس کو لایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر وہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے. سری لنکا کی ٹیم اپنا کردار ادا کرے گی جیسے کہ پی ایس ایل کا فائنل پاکستان میں منعقد ہونا، بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کو انجوائے کیا. فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے تو یقیناً پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ سکتی ہے. کرکٹ کی واپسی کے لیے پاکستان میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ پورے پاکستان میں نہیں کھیل سکے. پاکستان کے اندر فرسٹ کلاس کرکٹ گراؤنڈ کی تعداد بہت زیادہ ہے، نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، سیالکوٹ میں بھی اسٹیڈیمز موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب سے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نے منہ موڑا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں نہ صرف ان گراؤنڈز میں بھی کوئی انٹرنیشنل لیول کے مقابلوں کا انعقاد نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک فیوچر پلاننگ کے تحت ڈفرینٹ شہروں میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، بلکہ پاکستان کی جو لوکل کرکٹ ہوتی ہے جیسے نیشنل T20 ہے اس کو چھوٹے شہروں میں آرگنائز کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ بھی پاکستانی پلیئرز کو کرکٹ کو انجوائے کر سکے. ماضی میں یہ ایکسپیریمنٹ دیکھا گیا کہ راولپنڈی میں یہ 3 یا 4 دفعہ نیشنل لیول کا ایونٹ آرگنائز کر چکے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو T20 ہوگی یا جو پاکستان کی جو سیریز ہے لوکل سیریز جس کو نیشنل سیریز کہا جاتا ہے وہ سیالکوٹ میں یا فیصل آباد میں آرگنائز کی جائے تاکہ وہاں کے شائقین بھی کرکٹ کو انجوائے کر سکے. جی کاشف
بالکل. اب کچھ چلتے ہیں بات کرتے ہیں کرسچیانو رونالڈو کی. 5 میچز کو ان کو بین لگ گیا ہے اور انہوں نے ریفری کو پوش کیا اور ان کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا بارسلونا کے اگینسٹ. ریال میڈرڈ جو ہے وہ 3-1 سے جیتا تھا, اسپینش سپر کپ کی فرسٹ لیگ وکٹری انہیں ملی تھی. رونالڈو کو سینٹ آف کیا گیا اور ایک بزار فیشن میں یلو کارڈ ملا. انہوں نے اپنی شرٹ اتاری تھی گول سیلیبریشن کے بعد, اس کے بعد دوسرا یلو دکھایا گیا ڈائیونگ کے لیے. اپسیٹ تھے رونالڈو. ریفری ریکارڈو ڈی برگوس کے اگینسٹ جو انہوں نے ڈیسیژن پہ جو ہے وہ احتجاج کیا اور ان کو جو ہے وہ دھکا دیا, تو اس کے بعد ان کو اگین ایک یلو میں دکھایا گیا ریڈ کے بعد وہ واپس چلے گئے. اسپینش فٹ بال فیڈریشن نے رونالڈو کو 3,005 یورو کا فائن بھی کیا, 4 میچ کی سسپینشن بھی اور آٹومیٹک ون گیم جو ہے وہ بین بھی ملے گا بیکاز ان کو ریڈ کارڈ جو ہے وہ دکھایا گیا. سو اب بہت سارے لوگ اس پہ بھی بات کریں گے, شاید بارسلونا کے حق میں جو ہے وہ ریفری نظر آ رہے تھے, یہ بھی کچھ سلسلہ. اس کے علاوہ ذکر کریں گے آج کے دن کے حوالے سے کالن کارٹر کا ذکر کریں گے. 1964 میں آج ہی کے دن یعنی 15 اگست 1964 کو کالن کارٹر نے سلپ میں کیچ تھاما آسٹریلیا کے نیل ہاک کا اوول میں, اور جس سے ہوا یوں کہ فریڈ ٹرومین جو ہے وہ پہلے بولر بن گئے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 300 وکٹیں حاصل کی. ٹرومین جو ہے انہوں نے پریویس میچ اولڈ ٹریفرڈ میں جو ہے وہ مس کیا تھا اور دن کا آغاز انہوں نے کیا 297 وکٹیں ان کی تھی اور اس کے بعد 299 تک لے کے گئے کنسیکٹو ڈیلیوریز پہ. انہوں نے لنچ بریک سے پہلے 2 وکٹیں حاصل کی. اس کے بعد ہاک نے جو ہے وہ ہیٹرک نہ ہونے دی ان کی, لیکن زیادہ سروائیو نہیں کر سکے اور میچ ڈرا ہو گیا. ایشز جو ہے وہ آسٹریلیا میں نہیں, لیکن شاید ایک موقع ایسا تھا اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کم ہوئی تھی بیکاز فریڈ ٹرومین پہلے کھلاڑی بن گئے ٹیسٹ کرکٹ میں 300 وکٹیں حاصل کرنے والے. اور فریڈ ٹرومین سے اس وقت جب پوچھا گیا تو انہیں پوچھا گیا کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ کوئی اور توڑ پائے گا, تو ٹرومین نے یہ کہا تھا کہ بالکل, لیکن جو بھی اس ریکارڈ کو توڑے گا وہ اس وقت تک بہت زیادہ تھک چکا ہوگا. فیئری فریڈز کا جو ایونچر ریکارڈ تھا 307 وکٹوں کا, وہ ایک ورلڈ ریکارڈ رہا 1975-76 تک. سو یہ تھا کچھ سلسلہ. اس کے علاوہ پینٹر ورڈ کی وکٹ کیپر رابرٹ چارلز رسل, جن کو جیک رسل کہا جاتا ہے, ان کا آج جو وہ جنم دن 1963 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1995-96 ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا آل ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. 11 ڈسمسز انہوں نے کی تھی جوہانس برگ میں. آج ہی کے دن 1956 رنز بنائے 2005 میں, اور رکی پونٹنگ نے 24 بال کا سٹینڈ تھا ان کا آسٹریلیا کے لاسٹ پلیئر بریڈلی اور میگرا کا, انگلینڈ کی جو وکٹری ہے اس کو ڈینائی کیا اور بریڈلی اور میگرا آخر میں جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوئے. 2-1 سے وہ سیریز میں اوپر چلے گئے. ایشز جو ہے وہ ایٹ ہینڈ تھی اور بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی اور کراؤڈ جو ہے وہ 10,000 ٹکٹ فینس جو ہیں وہ واپس گئے اولڈ ٹریفرڈ سے 10 بجے سے پہلے پہلے, اور لکی جو ہیں انہیں £10 کا جو ہے وہ ٹکٹ ملا. اور کچھ تو ہیں کہ وہ جو ساری رات کیمپ لگا کے باہر بیٹھے رہے تھے اور ٹریفرڈ کی انگلینڈ جو ہے بڑا کوالٹی سپیل کیا تھا. پونٹنگ جب آؤٹ ہوئے تو 4 اوورز رہتے تھے میچ جو ہے اس میں جیتنے کے لیے, لیکن میگرا آؤٹ سائڈ 1 یارڈ آؤٹ سائڈ کریز باری کر رہے تھے تاکہ ایل وی ڈبلیو سے بچ سکے, فرم رہے, اور 24 گیندیں جو ہیں وہ آخری بہت ہی نازک رہی 24 گیندیں. اور یہ تھا کچھ سلسلہ. 2005 کی ایشز کی بات کریں, کوالٹی سیریز ہے اور ایک ایک ٹیسٹ میچ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رہا, اور بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ہر میچ کا جو رزلٹ ہے بڑا ایکسائٹنگ رہا. ایون جو ڈرا ہے وہ بھی ایکسائٹمنٹ جو ہے اس میں دیکھی اور ایکسائٹنگ فنشز جو ہے وہ نظر آئے. خاص طور پہ آخری ٹیسٹ میچ کا بھی ذکر کریں, وہ بھی ڈرا ہوا لیکن اس ڈرا میں بھی جو ہے وہ کلاس ہے وہ نظر آتی ہے اور ایک امپورٹنس جو ہے اس کی نظر آتی ہے بیکاز اس کے بعد ایشز جو ہے وہ انگلینڈ جو ہے وہ چلی گئی تھی. سو جناب یہ تھا کچھ ہمارا پروگرام, امید ہے آپ کو جو ہے وہ پسند آئے گا. کاشف مجید اور ذوالفقار بیگ آج آپ کے ساتھ موجود تھے. باتیں ہم نے کھیلوں کی ہیں اور مختلف ایسپیکٹ سے آج کھیلوں کو ہم نے کور کیا. ان شاء اللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا کاشف مجید اور ذوالفقار بیگ کو. شام کے 5 بجنے والے ہیں, یہ وقت ہوتا ہے آپ کو نیوز روم لے کے جانے کا جہاں سے آپ خبریں سماعت فرما سکتے ہیں. تو لیے چلتے ہیں پھر آپ کو نیوز روم.